بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخلي حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے چند دروس میں لہسن جماعت کے عقیدے کے اصول کے متعلق، ایک اہم اصول کے تعلق سے ایمان کی تعریف، اور ہم پہنچے تھے امام ابو عثمان رحمہ اللہ کے اس جملے پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ثم ذکر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادۃ عن سلمۃ بن کحیل عن حزیل بن شرحبیل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح. في امام ابو عثمان رحمه الله ابن شوذب محمد بن جحاده سيد سلم بن كهيل سيد سند نقل کرتے ہیں ان وزيل بن شرحبيل تابعين فرماتے ہیں سن عمر الخطاب رضي الله عنه فرماتے ہیں لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح، اگر سر وقت صدیق کے ایمان کو تولا جائے، یعنی ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور تمام اہل ایمان جو زمین پر موجود ہیں ان کو ایمان، ان کے ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو سر وقت صدیق کا ایمان ان سے زیادہ بھاری ہوگا. کس چیز کی دلیل ہے؟ یعنی سلف صالحین کے نزدیک ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے، کم بھی ہوتا ہے کہ کم نہیں ہوتا ہے، ایمان تولا بھی جاتا ہے. جو چیز ترازو پر رکھ دی جائے، کسے چیزیں رکھتے ہیں ترازو پر؟ تولنے کے لیے. جب تولنے کی بات ہوتی ہے اس میں زیادتی اور کمی، کمانا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، اس میں عمر خطاب کا یہ اثر ہے سر وقت صدی کے تعلق سے. مزید تفصیل آگے انشاءاللہ شرح میں بیان کریں گے. پھر امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت ابا بکر محمد بن عبد اللہ بن محمد ابن زکریا الشیبانی یقول سمعت یحییٰ بن منصور القاضی یقول سمعت محمد بن اسحاق بن خزیمہ یقول سمعت الحسین بن حرب اخ احمد بن حرب الزاہد یقول اشہد ان دین احمد بن حرب الذی یدین اللہ به ان الایمان قول وعمل یزید وینقص. پھر اپنی سند سے امام عثمان رحمہ اللہ اپنے شیخ سے سند کی ابتدا کرتے ہیں، سمعت ابو بکر محمد بن عبد اللہ، اور پوری سند بیان کرتے ہیں. الحسین بن حرب احمد بن حرب کے بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان دین احمد بن حرب، اپنے بھائی کے تعلق سے گواہی دیتے ہیں کہ میرے بھائی احمد بن حرب جو ہیں، ان کا جو دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے دین کی پابندی سمجھتے ہیں، اس پر امر پیرا بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان قول و عمل ہے، بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. ان جملوں کے شرح کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے کچھ جملے پیچھے درس میں گزر چکے تھے، وہیں سے پھر شروع کرتا ہوں کہ سمعت احمد بن سعید الرباطی یقول قال لی عبداللہ بن طاہر. عبداللہ بن طاہر جو ہیں کہتے ہیں اے احمد، کہ تم ان لوگوں کو جو ہے بدعت ہے، یعنی ان سے نفرت کرتے ہو جہالت کی بنیاد پر، یعنی تم لوگوں نے حقیقت کو نہیں سمجھا ہے جیسا میں سمجھتا ہوں، اور میں اس بغض نفرت کرتا ہوں علم کی بنیاد پر. کیونکہ سب سے پہلے دو بڑی خرابیاں لوگوں میں ہیں جو بدعتی ہیں، مرجیہ وغیرہ، کہ سب سے پہلے انہم لا یرون للسلطان طاعۃ، حکمران کی فرم برداری کا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران فرم برداری لازم نہیں ہے یا واجب نہیں ہے، تو قرآن کی فرم برداری کو چھوڑ دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ، کیونکہ اہل بدعت جو ہیں ان تمام میں خوارج کا ایک نزعہ موجود ہے، یعنی ایک خصلت موجود ہے خوارج کی، اور یہ ہے کہ حکمران وقت پر خروج کرتے ہیں، اور یہ خبیث خصلت جو ہے آپ صرف یعنی تمام حبیعت میں آپ پائیں گے، سوائے ایک گروہ کے جو اہل سنت و جماعت ہیں، جو خالص اہل سنت میں سے ہیں، وہ اس خبیث خصلت سے بچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی الحمدللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جو مرجیہ ہیں جو ایمان کو عمل کے مفہوم سے خارج کر دیتے ہیں، جو عمل کو ایمان کے مفہوم سے خارج کر دیتے ہیں، اگر سچ دیکھا جائے حقیقت میں تو ایمان کی کوئی قدر نہیں ان کے نزدیک. پھر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں امام عثمان الصابون، یعنی فرماتے ہیں کہ احمد بن طاہر کے تعلق سے نقل کر رہے ہیں، پھر اللہ قسم کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے لیے جائز ہے کہ میں کہوں کہ میرا ایمان ایمان کا ایمان یحیی بن یحیی شصفرت وہ من ائمۃ الاسلام والحدیث ومن تلامیذ مالک، امام مالک کے تلامیذ شاگردوں میں سے یحیی بن یحیی جو ہے. فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا میرا امام میرا ایمان جو ہے یحیی بن یحیی جیسا ہے جو امام مالک کا شاگرد ہے، میں یہ نہیں دعویٰ کر سکتا، وہ یہ بھی نہیں دعویٰ کر سکتا، یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ میرا ایمان جو ہے امام احمد بن حنبل کے ایمان جیسا ہے. اور یہ لوگ یعنی مرجیہ جو ہے وہ ہم یقولون ایماننا کا ایمان جبرائیل و میکائیل، ہمارا ایمان جو ہے جبرائیل میکائیل کے ایمان جیسا ہے. باقی یہ بھی کہتے ہیں شرب حبلہ فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین انسان کا ایمان جو ہے وہ جبرائیل میکائیل اور ابوبکر بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان جیسا، نعوذ باللہ. تو حقیقت میں دیکھا جائے ان لوگوں کے نزدیک یعنی مرجیہ کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یعنی سوچنے کی بات ہے، جب کوئی شخص یہ کہے یا یہ عقیدہ رکھے کہ ایمان میں کوئی کمزوری یا کمی ہوتی نہیں ہے، ایک چیز یا موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس سے بات لازم آتی ہے، اور وہ کہتے بھی ان کے عقیدہ بھی مرجیہ کا، کہ جب یہ کہہ دیا ہے کہ ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ایمان یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، اس کا ایمان اور سب سے بڑے مومن کا ایمان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے. اچھا، پھر انہوں نے مزید تفصیل بیان کی ہے مرجیہ نے، کہتے ہیں ابوبکر صدیق کا ایمان، عمر کا ایمان بھی اس شخص کے برابر ہے جو سب سے بڑا فاسق اور فاجر ہے امت میں. اس سے بڑھ کر کہا کہ جبریل اور میکائیل کا ایمان بھی اس شخص کے برابر ہے جو سب سے بڑا فاسق اور فاجر ہے، اور اس سب تمام چیزیں سے حد پار کر کے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے برابر ہے، جب ایمان میں کوئی کمی ہوتی نہیں ہے. جو لوگ یہ جملے کہتے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حقیقت میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہے ان کے دل میں؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے عمل کو کیوں خارج کر دیا ایمان سے؟ ایمان کو بچانے کے لیے، یہی ہے نا. ایمان میں کمی نہیں ہوتی، ایمان میں زیادتی نہیں ہوتی، ایمان یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو حقیقت وہ ایمان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے کہ نہیں، ایمان کو بچانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی ایمان میں اگر کم ہو جائے تو پھر ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے ان کے نزدیک؟ حقیقت میں دیکھا جائے ان کے اس عقیدے کی وجہ سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، جبکہ وہ نکلے کیا تھے؟ ایمان کو بچانے کے لیے. میرے بھائی دیکھیں، اہل بدعت نے عقل کو آگے کر کے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کیا، ایسا ہوا نا. چاہتے کیا تھے؟ تنزیہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے. بات صحیح کہ غلط ہے؟ صحیح ہے، حقیقت ہے. یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، جو یہ عقیدہ نہیں تو دار اسلام سے خارج، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ جو یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ میں کوئی ایک عیب بھی موجود ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ اسے قرآن مجید میں دیکھیے، سبحان اللہ تسبیح کتنے الفاظ ہے، سبح للہ یسبح للہ سبحان اللہ، کئی آیات میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنی پاکی بیان کی ہے قرآن مجید میں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن اس پاکی کو بیان کرنے کے لیے اور اسے صحیح سمت میں لے جانے کے لیے اور اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، صحابہ اور سلف نے کیسے سمجھا، اللہ کی پاکی کیسے بیان کی جاتی ہے، اسماء و صفات کے باب میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے لیے قرآن و سنت اور مذہب و منہج السلف کافی ہے، یہی ہے نا۔ ایمان کی تعریفیں بھی دیکھیں آپ، مرجئے نے ایمان کو بچانا چاہا لیکن کہاں چلے گئے، حقیقت میں کہ انہوں نے ثابت کیا ہے اپنے قول و فعل سے کہ ان کے نزدیک ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ یہ جملہ ہی کافی ہے، یہ کہنا ہی کافی ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے فاجر اور فاسق اور زانی اور سود خور انسان کا ایمان اتنا ہی ہے جتنا کہ جبریل و میکائیل کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے۔ پیش ایسا فرماتے ہیں حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھا ہی نہیں اور نہ ہی کتاب اور سنت کو سمجھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سب سے بدترین اور فاسق اور فاجر انسان کا ایمان جبریل و میکائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کے برابر ہو اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے برابر ہو، ناممکن ہے۔ مرجئہ جو ہیں ان کو نزدیک ایمان ایک ہی چیز ہے، ایمان میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، اس کے کوئی حصے نہیں ہوتے، اور یہ بہت ہی بعید گمراہی ہے والعیاذ باللہ۔ کتاب اور سنت دلائل موجود ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، اور کم ہوتا رہتا یہاں تک کہ مثقال ذرہ برابر رہ جاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہم کہتے ہیں وَقَدْ لَا يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٍ، اور کچھ باقی بھی نہیں رہ سکتا، لیکن یہ جملہ آخر جو ہے لازم نہیں ہے، اگرچہ اگر ہم اس کو لازم کر دیں ہر جملے کے ساتھ تو امت اسلامیہ پر یہ فتویٰ لگانا پڑے گا یا حکم فیصلہ کرنا ہوگا کہ سارے کے سارے مرجئے ہو گئے ہیں اگر یہ جملہ نہ ہو، جیسے کہ حدادیہ کہتے ہیں، جیسا بار بار انہیں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان سب سے پہلے یعنی اگر یہ جملہ استعمال نہ کریں کہ حتی لا یبقی منہ شیء، کہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو تمام مرجئے ہو جائیں گے جو یہ جملہ نہیں کہتے، ان میں صحابہ بھی شامل سر فہرست اور ان تابعین بھی، نسأل اللہ العافیہ۔ پھر امام بن مبارک عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے یہ اثر نقل کرتے ہیں کہ امام بن مبارک جو ہیں ری کے علاقے میں پہنچے ہیں، تو ایک شخص جو عبادت گزار تھا، بزرگ تھا اور لگتا ہے خوارج میں سے تھا، یہی گمان ہے امام ابو عثمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ما تقول في من يزن ويسرق ويشرب الخمر، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے اور شراب پیتا ہے؟ قال امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اخرجه من الایمان، میں اسے ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ خوارج کے نزدیک جو شخص زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ خوارج کا۔ تو ایسا شخص جو یہ سوچ رکھتا ہے، امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے اور چوری کرتا ہے؟ امام صاحب نے کیا جواب دیا؟ لا اخرجه من الایمان۔ اس نے شخص نے کہا کہ ایمان کے بارے میں کچھ کوئی سوال کیا؟ سوال میں ایمان کا ذکر ہے نہیں ہے، تو پھر امام صاحب نے کیوں جواب میں بارک اللہ فیک، یہ عالم کی ایک بصیرت ہوتی ہے کہ سوال کرنے والا جب یہ سوال کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اور عام شخص آپ سے کوئی سوال کرتا ہے بھائی شراب خور ہے، زنا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب میرے سنت صاحب بیٹھے ہو نا تو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہوتا ہے، لیکن جب بات اہل بدعت کی آتی ہے، کچھ ایسے لوگ جو اہل بدعت سے متاثر ہوتے ہیں، خوارج سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان کے سوال میں ہی جو اہل علم جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں مقصد کیا ہے۔ اس لیے آگے یہی چیز ثابت ہوئی جو امام صاحب نے یہ جواب دیا ہے۔ تو جب یہ کہا ہے اخرج من الایمان، شیخ ربیع حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کی بات کو سمجھ لیا، کیونکہ امام صاحب جو ہیں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کافی یعنی ذہین تھے، سمجھدار تھے، کیونکہ ان کی جو ایک علمی ایک مقام تھا اور ان کی جو ایک فضیلت اہل علم وہ کسی سے مخفی نہیں تھی، اپنے زمانے کے بہت کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ بعد میں آنے والے بھی یعنی اتنے معروف تھے طلب علم میں اور علم کی اہمیت کو جاننے میں، اور اہل علم سے ان کی محبت، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سال جہاد کرتے اور ایک سال حج کرتے، زندگی ایسے گزری ہوں گی. اور جو اہل حدیث ہیں، جو علماء ہیں حدیث کے، ان پر بھی یعنی خرچ کرتے رہے، مکمل خرچ ان کے ذمہ تھا. کبار محدثین چھ، اتنے بڑے محدثین ہیں تقریباً چھ یا سات، ان کے پورے گھر کا خرچ خود ذمہ لیتے تھے. تاجر بھی تھے، عالم بھی تھے، جہاد بھی کرتے تھے، مجاہد بھی تھے، اور حج بھی کرتے تھے. ایک سال حج میں جاتے تھے، ایک سال جہاد کرتے تھے، اور ان تمام چیزوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ لے کے چلنا، یہ کمال ہے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، اگر امتحان ہو اور پھر کوئی واجب دیا جائے تو ہم پریشان، واجب بھی ہے پھر امتحان بھی تیاری کرنی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت کے لیے برکت کے لیے خاص دعا کیا کریں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے. وقت کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. سلف صالحین کی زندگی میں دیکھیں آپ، ہر پہلو میں آپ ان کو آگے دیکھیں گے. صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیں آپ، انہوں نے اس علم کو کیسے سمیٹ کے آگے پہنچایا اپنے شاگردوں تک. کیا وہ زندہ نہیں تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے، ان کے گھر نہیں تھا، بیویاں نہیں تھیں، بچے نہیں تھے. ہم سے ایک بھی مشکل سے پلتی وہ چار چار بیویاں رکھتے تھے، تین یا چار تقریباً، یہ ایوریج تھی. دو سے کم تو آپ کو ملیں گے نا، صحابہ کے زمانے میں دیکھ لیں، بہت کم صحابی تھے جن کی ایک بیوی تھی، بہت کم. وجہ کیا ہے؟ زندگی برکت تھی. برکت کہاں سے آئی؟ کہیں سے خریدی جا سکتی ہے برکت؟ بازار میں ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اپنے خاص بندوں پر. وہ خاص بندے کون ہیں؟ جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست کیا ماں کے پیٹ کے اندر سے دوست نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ ایمان اور تقوی رکھنے والے. ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور ایمان اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی وقت درکار ہے، جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. سب کچھ ہے، صرف وقت کی کمی ہے. وہ دیکھا جائے تھوڑا سا وقت ہم ادھر ادھر سے بچا ہی سکتے ہیں، نکال ہی لیتے ہیں، نہیں نکالتے، ضرورت کے نکال لیتے ہیں نا، لیکن بات اہمیت کی ہے. جو جس چیز کی آپ کے دل میں اہمیت ہے اس کے وقت بھی نکل جاتا ہے، اور جس کی کم اہمیت اس کے لیے وقت بھی اتنے کم ملتا ہے. جس کی اہمیت ہی نہ ہو اس کے لیے وقت ہوتا ہی نہیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرب حکم فرماتے ہیں عبادت و علم و رحلات فی طالب العلم. عبادت گزار بھی تھے، بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے، طالب علم میں سفر بھی کرتے رہتے تھے، جہاد بھی کرتے رہتے تھے، حج بھی کرتے رہتے تھے. یقولون کہتے ہیں اہل علم انہ حاز درجات من الکمال رحمہ اللہ. کمال کے کئی درجوں پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. اچھا پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس شخص نے جب یہ جواب سنا امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے تو کہا یا ابا عبد الرحمن علی کبر سنی صرت مرجئاً. آپ اتنی عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، اس عمر میں آپ مرجی ہو گئے ہیں، یعنی آپ نے اس زانی اور فاسق اور فاجر اور سود خور شخص کو، چور کو، اسلام سے خارج کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ مرجی ہو گئے ہیں، آپ کتنا یعنی اہل علم میں سے ہیں، آپ کتنا عمر ہو چکی ہے علم میں، آپ مرجی ہو گئے ہیں. شیخ ربیع حضور اللہ فرماتے ہیں اس جملے سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ خوارج کے نزدیک اہل سنت کیا ہیں؟ مرجیہ ہیں. خوارج کے نزدیک اہل سنت کیا ہیں؟ کیوں مرجیہ ہیں؟ کیونکہ فاسق اور فاجر کو ایمان سے خارج نہیں کرتے، بریہ کے نزدیک کیا ہے؟ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. فسق اور فجور کیا ہے؟ عمل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, جب بریہ کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, فاسق و فاجر ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی, پکا مومن ہے, تو اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ فاسق اور فاجر بھی کافر نہیں ہے. مرجع کہتے ہیں کافر نہیں ہے, اس کا ایمان میں کوئی کمی ہوتی نہیں. اہل سنت بھی کہتے ہیں جو فاسق اور فاجر ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے, وہ کافر نہیں ہے. دونوں پھر مرجع اور پھر اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ کیا خوارج کے نظریے, اچھا خوارج کے نظریے جو ہے اہل سنت کو کیا کہتے ہیں؟ مرجع کیوں کہتے ہیں؟ کیا سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ اہل سنت کبھی مرجع ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے. نہ خوارج مانتے ہیں نہ مرجیہ مانتے ہیں, اہل سنت جو جماعت بیچ میں ہے. خوارج ایک طرف ایکسٹریم کی طرف چلے گئے, افراط و تفریط کا شکار ہے دونوں. دور کے نزدیک یکسانیت کیا ہے خوارج و مرجیہ کے نزدیک؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بارک اللہ فیک. کہ ایمان کے حصے ہو نہیں سکتے. خوارج بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور مرجیہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں, جبکہ دونوں میں تفاوت موجود ہے, لیکن ایک ہی چیز کی وجہ سے ان کو ٹھوکر لگی ہے, جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے, یہی سے ٹھوکر لگی ہے. ان کے نزدیک نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے, یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے مکمل طور پہ. خواری کے نزدیک کوئی کبیرہ گناہ کرتے دائرہ اسلام سے خارج, اور مرجیہ کے نزدیک سب سے کبیرہ گناہ کر لیں آپ کبھی دائرہ اسلام سے خارج ہو نہیں سکتے. تو ایمان میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. شیخ فلاں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ البدعت جو ہیں اور گمراہ لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کو مرجیہ کہتے ہیں اور تجسیم کا لقب بھی دیتے کہ مجسمہ ہے, اور جہالت کا طعنہ بھی دیتے ہیں, اور اس طریقے سے طعنہ زنی کرتے رہتے اہل سنت پر کہ وہ مرجیہ ہیں, مجسمہ ہیں, اور جاہل ہیں, جہالت سے کام لیتے ہیں. سبحان اللہ. تجسیم سے کیا مراد؟ مجسمہ, یبون بالتجسیم, ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں تجسیم کی. تجسیم سے کیا مراد ہے؟ ہاں یعنی کس اعتبار سے کیا مطلب؟ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت جب اللہ تعالیٰ اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت جو قرآن و سنت میں ثابت, اس پر ہمارا ایمان ہے, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے, بغیر تمثیل کے, بغیر مثلیت بیان کرنے کے, تو اہل بدعت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں, جہمیہ ہیں, معتزلہ ہیں وغیرہ, اشاعرہ اس میں شامل ہیں سارے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اہل سنت والجماعت جو ہیں, جو اپنا اہل سنت کہتے ہیں, حقیقتاً یہ مجسمہ ہیں. مجسمہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, تو ہاتھ تو مخلوقات کے ہیں, مخلوقات کے جسم ہیں تو دو ہاتھ ہیں, اس لیے اگر ہم یہ مان لیتے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو پھر جسم کو بھی ماننا پڑے گا. اہل سنت والجماعت کی آپ عقیدے کی کتابیں دیکھ لیں, ان کے اقوال دیکھ لیں آپ, کہیں پر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے؟ نعوذ باللہ, کہیں پر بھی نہیں ہے. کیا یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے؟ مخلوق کے لیے تو لازمی, مخلوق انہیں حصوں سے بڑا ہوا ہے. نہیں, انسان کا سر نہ ہو تو زندہ رہ سکتا ہے کیا؟ انسان کے وجود کے لیے ان حصوں کا مجموعہ لازمی ہے. کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے؟ نہیں. اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں, یہ فرمایا کہ کیسے ہاتھ ہیں؟ الایمان بالغیب سب سے بنیادی بات ہے اس باب میں. اسے سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین کا جب ذکر کیا ہے تو سب سے پہلی خصلت اور صفت کون سے متقین کی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, بعد میں ہے ایمان بالغیب. ارکان ایمان چھ ہیں, تمام ارکان ایمان کا تعلق علم غیب سے ہے. یعنی متقی پرہیزگار صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو قرآن مجید سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جن کا ایمان صحیح ہے, جن کا عقیدہ صحیح ہے. جن کے عقیدے میں کوئی خلل, کوئی خرابی ہے, ان کے ایمان میں خلل ہوگا, ان کے تقوی میں بھی خلل ہوگا, قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کو ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں انبیاء، شہداء، صدقین اور صالحین، جو ہے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ خاص انعام نازل ہوا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کا حق ادا کیا ہے اور اس پر صحیح عمل کرنے کا حق ادا کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن مجید سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں صحیح سمجھنے کے بعد، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے ایمان بالغیب لازمی ہے۔ تو تجسیم سے مراد یہ ہے نعوذ باللہ، اہل بدعت جو ہیں وہ اہل سنت کو مرجیہ بھی کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں مرجیہ، معتزلہ کہتے ہیں مجسمہ، وہ سب مل کے کہتے ہیں جاہل ہے۔ جو قرآن و سنت کی بات کرے اور فہم السلف کی بات کرے کبھی جاہل ہو سکتا ہے؟ جاہل کون ہے جو قرآن و سنت کی مخالفت کر کے اپنے عقل کو آگے کر لے؟ اس سے بڑا کوئی جاہل ہے؟ دیکھ جب چور چوری کرتا ہے تو دیکھو وہ چور بھاگ رہا ہے اور آپ بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا؟ وہی کام کرتے ہیں لوگ، خود اہل بدعت ہیں، خود جاہل ہیں، خود کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی عقل کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر زندگی بسر کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کو اپنے پاس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہل مرکب لازمی ہے۔ اور یہ تمام گروہ جتنی بھی بدعت کے گروہ ہیں یہ سارے کے سارے جہل مرکب کا شکار ہیں، صرف جہالت نہیں ہے۔ جہالت کیا ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جہل بسیط یا جہالت کہتے ہیں۔ جہل مرکب، آپ کوئی چیز جانتے ہیں اس کی حقیقت کے برخلاف، حقیقت ہے اس کے برخلاف جانتی ہے، جہل مرکب ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو دگنی محنت کرنی پڑتی ہے، پہلے تو غلط جو ہے اس کو ثابت کریں کیوں غلط ہے، پھر صحیح کیا ہے، پھر کیوں صحیح ہے۔ جو کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، آپ کو ایک محنت کرنی ہے، یہ جان لو بس یہ حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے ہر دور، دیکھیے یہ کتاب کب لکھی گئی؟ 449 ہجری میں، اس زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس زمانے سے لے کے آج تک اہل بدعت سرگرم ہے کہ نہیں اور مسلسل زمانے اٹیک کر بھی رہے ہیں اور صحیح عقیدے میں خلل ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، مسلسل انتھک محنت ہے ان کی۔ شیطان ایک چور دروازہ کھولا ہے، شر کا دروازہ، وہ یہ لوگ اس میں داخل بھی ہو رہے ہیں اور اپنے انتھک محنت کو بھی جاری ان لوگوں نے کیا ہے۔ نعوذ باللہ من شرہم ومن شر کل ذی شر۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں البدع جو کبھی خاموش اختیار نہیں کرتے، پانا زنی کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ خوارج، نئے خوارج کا حال ہے، جو حدادیہ ہیں وہ بھی اب جو ہیں بہت سب سے زیادہ اہل سنت پر جو ہے وہ قائم کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اہل سنت پر جنگ کرنے والے ہیں، کہ ان کے نزدیک مکہ کے علماء، مدینہ کے علماء اور یمن کے علماء، بلکہ تمام اہل اسلام کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک تمام کے تمام مرجیہ اور بدعتی ہیں۔ جو حدادیہ ہیں ان کے نزدیک دور حاضر کے تمام علماء سارے کے سارے مرجیہ ہیں، صرف ایک ہی شخص کا اعتراف کرتے ہیں تقریباً، وہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ۔ پھر شخص شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور وہ اس لیے تاکہ ان کے نام کے پیچھے وہ چھپ کے اپنے اپنا یہ باطل پھیلاتے، بدعت پھیلاتے رہے۔ پھر شیخ صاحب قسم کہتے ہیں، وہم واللہ بدعوا بالشیخ صالح الفوزان ورب السماء ورب السماء، قسم کھاتے شیخ صاحب کہ ان کو بھی نہیں چھوڑا، ابتدا میں ان کے خلاف ہی باتیں کرتے تھے، جب سب کو گرا دیا پھر ایک ہی شخص کو لے کے اس کو اوڑ بنا کر کہ ایک عالم ٹھیک ہے باقی کوئی عالم بھی نہیں ہے، صرف ان کے پیچھے چھپ کر ان کا نام لے کے اپنے باقی جو تبدیع ہے اور یہ فتنہ جو اپنا جاری رکھا نعوذ باللہ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یعنی قسم بھی کھاتے ہوں، کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو یہ دین سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب الفوزان سے بغض نفرت بھی کرتے ہیں اور تحقیر بھی کرتے ہیں۔ اہل سنت جماعت کے علماء جو ہیں ان کے سارے کے سارے بدعتی مرجیہ ہیں۔ یہ ہیں کون یہ لوگ؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نہیں، ہم یہ نہیں جانتے، ان کے تین یا چار بڑے کوئی ایسے ہیں جو معروف سربراہ ہیں، وہ ہیں اور یہ تمام کے تمام جو کہ سربراہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ گمراہ ہیں اور سب سے زیادہ خیانت اور فجور کے ارتکاب کرنے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ظاہر ہیں تین چار، جو چھپے ہوئے ہیں میں باطنی بھی ہو سکتے ہیں، روافض بھی ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ انہوں نے اہل سنت کے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، یہ ان کی آج حالت ہے اور اہل سنت جماعت پر ان کی جنگ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس شخص نے جس سے امام عبداللہ مبارک سے کہا کہ آپ اتنی آپ کی عمر ہو گئی ہے, آپ برجے ہو گئے ہیں, یہ کیوں جملہ کہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے تکفیر نہیں کی ہے, دین اسلام سے خارج نہیں کیا چوری کرنے والے کو, زنا کرنے والے کو اور شراب پینے والے کو. تو جواب میں انہوں نے کہا ہے امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نے, مرجے تو ہمیں قبول ہی نہیں کرتے. جب انہوں نے کہا کہ آپ مرجی ہو گئے ہیں, امام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کتنی عمر ہو گئی ہے, آپ مرجی ہو گئے ہیں, تو جواب میں فرماتے مرجیہ ہمیں قبول نہیں کرتے. مرجے خلاف ہم جنگ ہم نے چھیڑی ہوئی ہے, بار بار کہتے مرجے بدعت, مرجیہ ہمیں کہاں قبول کریں گے, کیونکہ میں ان کی مخالفت کرتا ہوں, میں نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن مبارک کے نزدیک, امام صاحب کے نزدیک ایمان قول و عمل ہے, جبکہ وہ نقص کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جب پوچھا جاتا ایمان کی تعریف, فرماتے ایمان قول و عمل, اور زیادہ ہونے کی بات بھی کرتے تھے لیکن کبھی زبان سے کم ہونے کی جملہ نہیں بتاتے تھے. شیخ ربیع فرماتے ہیں جب ان کا یہ معاملہ تھا تفاضل سے, کہ تفاضل مطلب ہے کہ ایمان متفاضل ہے, زیادہ ہوتا ہے اور برابر نہیں ہوتا ہے, لیکن کم کا لفظ زبان سے نہیں کہتے تھے. تو کسی عالم کی عتاب نہیں کی ان پر, امام احمد حنبل موجود تھے, ان سے پوچھا بھی گیا, نہیں کہا کہ مرجی ہو گیا ہے, کیوں جو تفاضل کی بات کرتا ہے متفاضل کب ہوتی ہے, جب زیادہ ہو جائے, جب زیادہ ہوگی اس سے پہلے کیا تھی, یا جس کے مقابلے میں متفاضل ہو کیا ہے اسے کم ہے. تو زبان سے کم کا لفظ استعمال کرنا سلف کے نزدیک بھی لازم نہیں تھا, کم کا لفظ استعمال کرنا. جب آپ عقیدہ درست ہے, آپ کو پتہ امام بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے, یہ کافی ہے, مزید وضاحت کرے تو کر لے, اتنا کم ہوتا ہے کہ ذرے برابر رہ جاتا ہے یا کچھ باقی رہ بھی نہیں سکتا. یہ شروط نہیں ہے ایمان کی تعریف میں, یاد رکھیں. شرط کیا ہے؟ ایمان قول ہے, عمل ہے, بڑھتا بھی کم بھی ہوتا ہے. کتنا کم ہوتا ہے مزید تفصیل ضرورت نہیں ہے, اگر ایک ذرہ بھی کم ہوتا ہے, کم تو ہوتا ہے نہیں, کافی ہے. البدعت, اچھا یہ تعریف کہاں سے آئی ہے؟ نمبر ایک دلیل موجود ہے قرآن سنت میں, نمبر دو البدعت کے رد کے لیے تمام جو مسائل ہیں عقیدے کے اصول جتنے موجود ہیں, اگر کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے, کہاں سے آئے ہیں, کس نے کہا پہلا اصول, دوسرا, تیسرا, چوتھا, ترتیب کہاں سے آئی ہے, اصول کہاں سے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, نمبر ایک دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں, نمبر دو سلف صالحین نے بھی ان کا اپنے ذکر کیا ہے, سلف صالحین نے ان کے جو اقوال ہیں, جو آثار ہیں کتابوں میں محفوظ ہیں, عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے, حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. نمبر تین البدعت کے رد میں رسول جماعت نے اور سلف صالحین نے ان کو ایک ساتھ جمع کر کے اصول ایمان یا اصول اعتقاد یا اصول سنت بھی ان کو کہا جاتا ہے. تین مختلف یا چار مختلف نام ہیں, معنی ایک ہی ہے. اصول ایمان بھی کہتے ہیں, اصول سنت بھی کہتے ہیں, اصول عقیدہ بھی کہتے ہیں, اصول اعتقاد بھی کہتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے تو اس مطلب کیا ہے, عقیدے کے اصول کے تعلق سے سوال کر رہا ہے. پھر فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے. مرجئہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نیکیاں قبول ہوتی ہیں اور نافرمانیاں معاف ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة, جیسے کفر کے ساتھ اللہ فرمبرداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ نافرمانی کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ کس کا قاعدہ ہے؟ مرجئہ کا. اسے اچھی طرح سمجھ لیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول مقبولہ ہیں, اور نافرمانیاں جو ہیں وہ مغفور لہا ہے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اس لیے جو اگلا جملہ ہے امام عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں, اگر میں یہ جان لوں کہ اللہ نے میرے صرف ایک ہی نیکی اللہ نے قبول کی ہے, لشہدت انی فی الجنہ, تو میں گواہی دوں کہ میں جنت میں ہوں. جیسا فرماتے ہیں اس بندے کتنی نیکیاں ہیں جن کا کوئی اول یا آخر نہیں ہے, بہت ہی زیادہ نیکیاں ہیں, عمل الصالحات میں ابھی میں نے ذکر کیا امام عبد الله مبارک رحمہ اللہ کے بہت زیادہ ہیں، کثیر الاحسان، کثیر البر، عالم ہیں، داعیہ ہیں، مجاہد ہیں، بہت بڑی شان ہے ان کی علم اور عمل میں یعنی. اور اس کے باوجود بھی دیکھیں اپنے نفس کو کس طریقے سے تحقیر کر کے کہتے ہیں کہ اگر میں یہ جان لوں اللہ سے میری ایک ہی نیکی قبول کی ہے تو میں یہ گواہی دیتا کہ میں جنتی ہوں، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی شخص اپنے لیے یا کسی اور کے لیے گواہی دے کہ وہ جنتی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اہل ایمان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، لیکن جزم کے ساتھ کوئی کہہ سکتا کہ وہ جنتی ہے یا کسی اور کے لیے کہہ سکتا ہے وہ جنتی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، الا یہ کہ جس کے لیے گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن اور سنت میں جس کی گواہی آ گئی ہے اس کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. دوسری طرف جس کی گواہی نہیں ہے، رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلان جنتی ہے یا دوزخی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر چند مثالیں ہیں جن کے گواہی دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی. عشر مبشرہ بالجنہ جو ہیں 10 صحابی جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں یہ خوشخبری دی اور بشارت دی ہے کہ آپ لوگ جنتی ہیں. کون 10 ہیں؟ ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، الزبیر بن عوام، عبید بن ابی الجراح، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، اصحاب اجمعین. یہ 10 صحابہ ہیں، ان کے نام یاد رکھ لیں. ایک ہی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خوشخبری دی ہے، یہ تمام جنتی ہیں. اور اسی طریقے سے اچھا یہ حدیث سنن احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور البانی صحیح کہا ہے. اگلی دلیل یا اگلی مثال اس جاریہ یا اس عورت کا قصہ جسے دورے پڑتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دورے پڑتے تھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں جب دورے مجھے پڑ جاتے ہیں تو میرے جسم میں کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے دعا کروں اللہ آپ کو شفا دے، اگر آپ چاہیں تو آپ صبر کریں تمہارے لیے جنت ہے. دو ہے، یا تو اس تکلیف میں آپ صبر کرتی رہیں آپ کے لیے جنت ہے، اور چاہیں تو اللہ سے دعا کروں تمہیں شفا مل جائے. تو دیکھیں فکر آخرت، دیکھیں تو نے عرض کی ہے اے اللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں، لیکن اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ جب بے ہوش ہوں میرے جسم میں کپڑا نہ ہلے جسم سے. دیکھیں پردے کی اہمیت، دیکھیے آپ آج کتنی عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتی، وہ بڑی ڈبیٹس ہوتی ہیں چہرے کا پردہ ہے نہیں ہے. بات اب اس عظیم صحابے کو دیکھیں، بلکہ حدیث کی ابتدائی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کہ چلتی پھرتی جنتی عورت، تو اس عورت کو دیکھ لے. وہ سامنے سے گزری، اشارہ کر کے کہا سر عبداللہ بن عباس نے یہ عورت جنتی ہے. پھر قصہ سنا کہ قصہ کیا ہے، کہاں سے پتہ چلا آپ کو جنتی ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے میں صبر کرتی ہوں اتنی بڑی خوشخبری جنت ملے گی. جنت آسان ہے کیا؟ جنت کے لوگوں نے گردنیں کٹوائی ہیں، ایسے ملتی ہے جنت اللہ تعالیٰ کی. اب یہ خوشخبری ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ کے لیے صبر کرتی ہو اسی تکلیف میں تو تمہارے لیے جنت ہے، اور چاہو تو دعا کرو اللہ تمہیں شفا دے دے گا. اب ایمان کا تقاضا دیکھیں اور ایمان کی مضبوطی دیکھیں، میں صبر کرتی ہوں بیماری میں تاکہ مجھے جنت مل جائے، لیکن جب بے پردہ ہوتی ہوں میں، جسم سے کپڑا ہل جاتا ہے، غیر محرم مرد دیکھتے مجھے، میں راستے بازار میں پڑی رہتی ہوں، راستے میں چلتے ہوئے مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے ہوش نہیں رہتا اپنے جسم کا، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے. صحابہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس گواہی دیتے فرماتے ہیں اس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں کے لیے، اس دن کے بعد جب بے ہوش ہوتے تو کپڑا چپک جاتا جسم سے، کپڑا چپک جاتا تھا جسم سے، جسم کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آتا تھا کسی کو. سبحان اللہ. تو یہ بھی دلیل ہے، یہ ان میں سے ہیں، علماء میں سے یہ عظیم عورت جو ہے صحابیہ جو ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. تیسری مثال سن عبداللہ بن سلام، یہ بھی صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے. ثابت بن قیس بن شماس، یہ وہ صحابی جن کی زندگی میں نام لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہو. ثابت بن قیس بن شماس، ان کے بڑا پیارا قصہ ہے. سورۃ الحجرات کی جو ابتدائی آیات کی جو تفسیر اور سبب نزول ہے وہ دیکھ لیں آپ، آپ کو مل جائے گا. یعنی دیکھ قرآن مجید کیسے گہرا اثر کرتا تھا دل میں، کہ صرف اونچی آواز کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انسان صحابہ جو بیٹھتے تھے، اگر اونچی آواز سے کوئی بات کرتا تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا. کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں، تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. جبکہ بات عام سی ہوئی، ایک وقت آیا عمر بن خطاب اور سیدنا ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے آپ وسلم کے ساتھ، تو آپ وسلم نے مشورہ ایسا ابوبکر صدیق سے کہ اس وقت پہ امیر کس کو بنایا جائے، کیونکہ جب اسلام قبول کرتے ہیں پھر واپس جائے تو سفر کا ایک امیر ہوتا ہے، تو سفر میں جاتے ہوئے ان کا کسی کو سربراہ بناتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی سربراہی کرتا رہے. تو سر عمر سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک شخص کا نام لیا کہ اسے ہونا چاہیے، سر عمر کسی اور کا نام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، صرف اتنی بات ہوئی، سر عمر نے فرمایا کہ آپ ان مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ سر عمر صدیق کہا نہیں، آپ مخالفت نہیں کرنا چاہتے، میں نے اپنی رائے دیا بس. شاید تھوڑی سی بات اونچی ہو جاتی ہے بات کرتے کرتے، کبھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. سر حجرات کی آیت نازل ہوئی، سید قیس بن شماس جو ہیں، سید ثابت بن قیس بن شماس جو ہیں، ایسے صحابی جن کی آواز بہت ہی جہوری تھی، یہ بات عام کرتے تھے تو دور تک آواز جاتی تھی. اسے کیا کہتے ہیں عام لفظ میں، ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ نہیں لاؤڈ تو ہوتا ہے لیکن خاص اس کے لیے ایک ٹرم مجھے بھولا. ہاں ایک ووکل بھی کہتے ہیں نا، کہ اس کی آواز اتنی جہوری تھی کہ نارمل بات کرتے ہیں نا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جھگڑا کر رہا ہے یا چیخ رہا ہے. ہائی پچ وائس جو ہوتی ہے نا، کہ عام سے بات کرتے ہیں آرام سے بڑی دور تک آواز جاتی ہے. سیدنا ثابت بن قیس جو ہے کوئی ایسے صحابی تھے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو گھر میں چلے گئے، روتے رہے اور آپ خدمت پہ حاضر نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں نماز کے بعد دیکھا تو سیدنا ثابت موجود نہیں ہے. صحابہ سے پوچھا کہاں ہے، کہتے پتہ نہیں، ہم بھی نہیں دیکھ رہے کچھ دنوں سے، کہتے جا کے دیکھو. تو اسے تو صحابہ کو بھیجتے ہیں وہاں پہ، گھر میں جا کے دیکھتے رو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہتے مجھے لگتا ہے میرا ایمان اکارت ہو گیا، میرا عمل اکارت ہو گیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بات کرتے ان کا عمل اکارت ہو گیا ہے. تو میں جب بات کرتا تھا تو میری آواز بھی اونچی ہو جاتی تھی تو میرے عمل بھی ضائع ہو گئے. رو رہے اور شرمندگی سے آپ سب خدمت حاضر بھی ہو سکتے، میں کیا کروں؟ تو آج خبر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو یہ حال ہے، کافی پریشان ہے، رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آؤں، لے کے آئے، فرماتے ہیں کہ آپ جنتی ہو. آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ تو جنتی ہو، مقصد یہ نہیں جو آپ نے سمجھا اس طریقے سے، لیکن ایمان کا تقاضا دیکھیں آپ. قرآن مجید سے کیسے ان کی زندگی گزرتی تھی، دل پہ کیسے گہرا اثر ہوتا تھا. آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے دل میں قرآن کا کتنا اثر ہوتا ہے، ہماری زندگی میں، ہمارے عمل میں، قول و فعل میں، اخلاق میں، ہمارے آداب میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں، قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. آیت نازل ہوئی، کانوں میں انہوں نے کانوں سے سنی، دل میں اتری، گھر میں بیٹھ گئے، کانپ رہے، رو رہے، جبکہ جان بوجھ کے کوئی غلطی کی، جان بوجھ کے کوئی غلطی کی. آواز اللہ نے ان کو ایسے پیدا کیا ہے، ایسے بولتے ہیں، لیکن ڈر لگ گیا. اللہ تعالیٰ کا ڈر دیکھا ہے، ڈر اسے کہتے ہیں کہ غلطی تو ہوگی، میں اونچا بول چکا ہوں، کہیں اور مزید جا کے بیٹھوں وہاں مزید پھر بولوں گا اس آیت کو نازل ہونے کے بعد، اب تو پھر میرے کو خیر ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، جبکہ غلطی ہوئی نہیں ہے. غلطی آج اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، جو سود کھاتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، حقوق الوالدین کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، بیویوں کو حقوق نہیں دیتے، بچوں کو حقوق نہیں دیتے، جان بوجھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، قرآن مجید میں سود کے تعلق سے کتنی خطرناک اور خوفناک آیت ہے، یہ بتائیں، بتائیں کتنی خطرناک ہے. جنگ ہے، جنگ جانتے ہیں، جنگ لشکروں سے کی جاتی ہے. جب جنگ کوئی طاقتور کسی پہ کرتا ہے نا، تو کوئی پھر تباہی ہو جاتی ہے، کوئی چیز باقی رہتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم اس شخص کے خلاف جنگ کرتے ہیں جو سود کھاتا ہے. یہ آیت قرآن میں کتنی مرتبہ ہم نے سنی ہے، کتنی مرتبہ. الاحسان الی الوالدین، کتنی مرتبہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. وبالوالدین احسانا، کتنی مرتبہ پڑھا ہے. یہاں تک اف تک نہیں کہہ سکتے. اف کبیرہ گناہ ہے، پتہ ہے، والدین کو اف کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. حقوق الوالدین میں اس کا شمار ہوتا ہے. رشتہ کو توڑنے میں یہ والدین کے لیے سب سے کم درجہ اف کا ہے، وہ بھی نہیں کہہ سکتے. سبحان اللہ، صحابہ اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے. جب شراب کہا گیا شراب حرام ہے، جو منہ میں تھی نا گھونٹ، جب اس وقت حکم نازل ہوا وہ بھی نکال دی، یعنی کہا جو آخری گھونٹے مزے لے لیں، منہ کے اندر ہے. حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، کانوں میں آواز آئی، فوراً منہ سے نکال دیا. آج سگریٹ پیتے ہیں، کہتے ہیں سگریٹ حرام ہے، چھوڑ دو سگریٹ. کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اب زیادہ ایڈکشن سگریٹ میں ہے یا شراب میں ہے؟ زیادہ نشہ سگریٹ میں ہے یا شراب میں ہے؟ شراب میں ہے نا، ام الخبائث ہے شراب. باقی تو بعد کی باتیں ہیں نا. ایمان کے تقاضے دیکھا، اپنے ایمان کی مضبوطی دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ ایک گھونٹے اس کا آخری مزہ لے لیں، ویسے منہ کے اندر ہے، نکال دیا ہے. لا علمی میں اگر کوئی حرام کھا لیتے نا، اسے بھی الٹی کر کے نکال دیتے. لا علمی میں پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، لا علمی میں حرام لقمہ کھا لیا ہے، پتہ نہیں تھا. جیسا سیدنا ابوبکر صدیق سے ثابت ہے کہ کسی نے کوئی کھانا دیا، کہتے ایک منت تھی، کہانت کی تھی میں نے دور جہلیت میں، وہ صحیح ہوئی تو میں نے اب اس منت کو پورا کیا ہے، یہ وہ کھانا ہے، جبکہ کھا چکے تھے. منہ میں انگلی مار کے الٹی کر کے نکال، کہتے حرام ہے، نہیں کھاؤں گا. تو صحابہ کرام قرآن مجید سے اس طریقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی زندگی قرآن مجید کا ایک بنیادی حصہ تھا، جس کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو قرآن مجید کی تلاوت کا، اس صحیح سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا حق ادا کرتے ہوں. پھر جیسا فرمایا رب احفظہ اللہ، یہ وہ لوگ جن کے لیے گواہی دے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم جنت کی، ہم بھی ان کے جنت کی گواہی دیتے ہیں، اور جن سے خاموشی اختیار کی ہے ان میں سے جو محسنین ہیں، ہم ان کے لیے جنت کی اور ہر بلائے کی ہم امید رکھتے ہیں، اور ہمیں اسی وقت ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ان کی پکڑ نہ ہو. اور جو نافرمان ہیں ہمیں ان پر ڈر لاحق ہوتا ہے کہ ان کی پکڑ ہو، اور ان کے لیے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا. اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہوتے، لیکن یہ جزم کرنا یقیناً کہ فلان دوزخ میں ہے یا فلان جنت میں ہے، یہ جائز نہیں ہے. الا یہ کہ جس کے اللہ نے حکم دیا ہو، جیسے کہ فرعون ہے، ابو جہل ہے، یہود ہیں جو یہودیت پر مرے ہیں، نصارہ جو سنت پر ان کی خاتمہ ہوا ہے، یہ تمام کے تمام، یہ تمام کافر جو سب جہنمی ہیں. مسلمان جو ہیں ہم کسی شخص کے لیے بعین ہی ہم جنت کی گواہی نہیں دیتے، اور نہ ہی دوزخ کی گواہی دیتے ہیں. ان میں سے جو محسنین ہیں ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، اور نافرمان جو ہیں ان کے لیے ہمیں ڈر لگا رہتا ہے، اور تمام پر ہمیں ڈر ہوتا ہے، اپنے نفس میں ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، جو ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. سنا عبداللہ مبارک معروف امام ہیں، وہ اپنے نفس پہ ڈرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے صرف ایک ہی نیکی قبول کر لی ہے، تو میں اپنی جنت کی گواہی دے دیتا کہ میں جنتی ہوں. کبھی ایک نیکی کبھی وہ نہیں سوچتے کہ میری قبول ہوئی ہے بہت سے نیکیوں میں سے، لیکن صرف کیا ہے، امید ہے، امید اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول کرے گا. کیونکہ معاملہ جو اس کے لیے اخلاص کا ہونا لازمی ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ نفاق سے ڈرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، وہ یہ ڈرتے تھے کہیں ہم سے کوئی منافق تو نہیں، ہم سے کوئی نفاق تو نہیں ہو گیا ہے. جیسے کہ ابن ابی ملائکہ معروف جو تابعی ہیں کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، سارے کے سارے اپنے اوپر جو ہے نا نفاق سے ڈرتے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہوں، ان کو ڈر ہوتا تھا پر محاسبہ کرتے تھے، اور جو بھی منافقین کی نشانی ہے قرآن و سنت میں وہ اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھتے تھے کہ میرے اندر یہ علامت ہے کہ نہیں ہے، ڈر ہوتا تھا ہم منافقین میں سے ہے کہ نہیں ہے. صحابہ کا ایمان جیسا کس کا ایمان ہے، اس کے باوجود بھی ان کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں نفاق ہم سے نہ ہو جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کس طریقے سے وہ کرتے تھے. انسان کو چاہیے، ٹائم کتنا ہوا ہے آج، کتنا کافی وقت ہو گئے، یہیں سے پیج 182 جو میرے پاس ہے صفحہ نمبر، یہیں سے پھر اگلے درس میں انشاءاللہ شروع کریں گے. بڑی پیاری باتیں اور اہم باتیں ہیں ایمان کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے، مرجع جو ہے عمل کو خارج کر دیتے ہیں ایمان سے. ہاں یہ انتم تعرفون، اس کے بعد کا جملہ جو ہے یہ ہو گیا ہے، فل انسان یرکبو، یہاں اگلے درس میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے اور دیکھیں گے کہ صحابہ اور سلف اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تعلیم دیتے تھے، اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کرنا ہے اور نافرمانی سے کیسے بچنا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.